علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درمیان میں اللہ والوں کی محبت کیوں مانگی ہے؟ اللہ کی محبت اور آخر میں مانگی ان اعمال کی محبت جو اللہ سے قریب کر دیں، درمیان میں اللہ والوں کی محبت کیوں مانگی ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور اعمال کی بھی محبت ملتی ہے، صحبت اولیاء اولیاء اللہ سے تعلق سے. اس لیے جو ڈھیلا رہے گا کیا ہوگا؟ ڈھیلا مٹی کا ڈھیلا سیکھ لیا نا، ہر جگہ یہ فوراً جواب دے دیتے ہیں. وہاں پنجاب میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جو مقتدا ہوتا ہے مولانا، یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی کیونکہ آپ یہاں آ گئے. میں آپ کو دیکھتے تو میں پی پی کے میں بیان کرتا تھا. ہاں پر یہ کریے. ہاں اچھا، یہ تو آپ کی محبت کی بات ہے لیکن یہ آخری جمعہ نہیں ہے انشاءاللہ، رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہے. یہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں معلوم ہو رہے. انہوں نے کہا اس کے ڈبا گول ہو جائے تو میری چیٹ یہاں جمے. تو وہاں پہ میں نے یہ عرض کیا تھا پنجاب میں کہ مقتدا کو خوب مضبوط ہونا چاہیے، متقی. اور متقی کون ہے؟ المتقی من یتقی الشبہات، شبہ گناہ سے بھی بچنے والا ہے متقی. تو میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ مقتدا یعنی امام ہے مسجد کا، مقرر ہے، خطیب ہے یا لوگوں کا پیر ہے، شیخ ہے، اس کو تقویٰ میں اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ جیسا مقتدا ہوگا ویسے مقتدی ہوں گے. تو مقتدا اگر مضبوط ہوگا تو مقتدی بھی مضبوط ہوں گے، لیکن مقتدا اگر ڈھیلا ہوگا تو مقتدی ڈھیلا ہوں گے. ادھر سے اس نے سیکھا ہے، ادھر سے انہوں نے سیکھا ہے. وہاں بھی سب نے جواب دیا کہ ڈھیلے ہوں گے، لیکن ڈھیلے نہیں ہوں گے، ڈھیلے ہوں گے، مٹی کے ڈھیلے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ بات کسی حقارت سے نہیں ہے، مگر یہ میں اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو مجھے خود کتنا خیال کرنا چاہیے. تو یہ ہے، مولانا فرما رہے ہیں کہ اشعار تم سناؤ اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سنائیں. تو ایک کچھ اشعار یہ سنا دیتے ہیں، پھر میں سنا دوں گا. آج کچھ بچیوں کا یہاں قرآن پاک بھی ختم ہوا ہے، اس کے لیے بھی کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. رمضان المبارک بھی قریب ہے اور اس کے لیے بھی ارادہ تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہلواتے ہیں. پہلے مولانا سے کچھ اشعار سن لیتے ہیں، تھوڑے سے اشعار آپ سنا دیں پھر ہم سنا دیں. آواز آتی نہیں جب تک منہ لگا کے نہ بولو تو آواز ہی نہیں. تو یہ ایسے ٹھیک ہو گیا نا. چلو بس صحیح. اب تو ٹھیک ہے نا، آواز صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، انصاریہ مسجد کے مولانا محمد حنیف صاحب، وہ اشعار سنائیں گے.
محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں. کیونکہ یہ اشعار مجھے بہت پسند ہے اسی کو میں بار بار پڑھتا ہوں. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، بھلا جانے کیا جامو میں نائے عالم تیرا کیسے خوش خرام مدینہ،
خوش خرام مدینہ معنی مدینہ جانے والا. کہہ رہے فرما رہے کہ وہ کوئی عالم میں کون اس شخص کے کیف اور مستی کو جان سکتا ہے جو مدینہ شریف کو جاتا ہے، شاہ بطحا کی طرف جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، اس کی مستی کا کیا عالم ہوگا؟ کون جانے اس کا جام و مینا کا عالم، جو مستی اور جو کیف اس پہ طاری ہے جو شاہ مدینہ کی طرف حاضری کے لیے جا رہا ہے. خوش خرام مدینہ معنی مدینہ کو جانے والا.
بھلا جانے کیا جامو میں نائے عالم تیرا کیسے خوش خرام مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر احترام مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہے ہوگی جو پائے دل میں پیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہے ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک رب تجھے قیام مدینہ.
قیمت بڑھ جائے گی,
بڑھ جائے گی.
جو دین پر آ جائے گا اس کی نگاہوں میں یہ تخت و تاج اور سلطنت سب نگاہوں سے گر جائے گی, اصلی دولت اس کو حاصل ہو جائے گی. کہ سلطنتوں کو, بادشاہوں کو سلطنتوں کی بھیک دینے والا اس کے دل میں آ جائے گا. جو شاہوں کو سلطنتوں کی بھیک دیتا ہے, کون دیتا ہے بادشاہوں کو تخت و تاج؟
اللہ.
ورنہ سیکنڈوں میں تخت و تاج چھن جاتا ہے, کچھ اختیار ہوتا ہے ان کو تخت و تاج باقی رکھنے کا. بالوں والا وہی اللہ ہے جو سب کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے, جب چاہے دیتا ہے جب چاہے چھین لیتا ہے. لیکن جو آدمی دین پر چلے, اللہ رسول کے فرمان پر چلے صدق دل سے, تو خود اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں, مجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے, مالدار نہیں ہے کوئی. اصل مالداری دل کی مالداری ہے, دل کا غنا ہے. یہ مال و دولت تو قبر میں جاتے ہی سب ساتھ چھوڑ دیں گے, ساتھ تو جائیں گے نہیں. وہاں کوئی کلیم, جیسے ہندوستان والے یہاں آئے ہجرت کر کے, تو انہوں نے یہاں بڑی بڑی جائیدادیں کلیم کر لی. کیا وہاں 200 گز بھی نہ تھا, یہاں 2000 گز کلیم کر دیا, ان کو مل بھی گیا بعضوں کو. لیکن وہاں تھوڑی کلیم کر سکتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا اتنا پلاٹ تھا, اتنا مال تھا, یہ سیدی تھی ہماری, صدیقی تھی ہم, اور علوی تھے, فاروقی تھے, کوئی سردار تھے, تو لہٰذا ہمیں یہاں ایک پلاٹ جنت میں دے دو. یہ تو نہیں, وہاں کی کرنسی تو اعمال صالحہ ہے. وہاں پوچھیں گے کہ بھائی کیا اعمال لائے, خدا اور رسول کی فرما برداری کتنی کی, کتنی منع کی ہوئی باتوں سے بچے ہیں. تو آئیے, آپ کی عزت ہے. اور جو غیروں کے طریقے پر چلے, کافروں کے طریقے پر چلے, داڑھی منڈاتے رہے, رسول اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے رہے, اور گناہوں میں ملوث رہے, نہ نماز نہ روزہ, تو کیا ہوگا وہاں پہ؟ وہاں پہ عزت ملے گی, خدا نہ خواستہ پٹائی ہوگی. وہاں کی کرنسی اعمال صالحہ ہے. نیک راستے پر چلنا, جنت کے راستے پر چلنا, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو خدا اور رسول کی پوری پوری فرما برداری کا, تو پھر آپ سے بڑا مالدار کوئی نہ ہوگا. چاہے یہاں پر آپ چٹنی روٹی کھا رہے ہو, جھونپڑی میں رہتے ہو, لیکن وہاں سب سے بڑے مالدار آپ ہو گئے.
انشاءاللہ.
یہ تو بات ہے مزے کی کہ خدا تعالیٰ کو نہ دولت چاہیے آپ کی, نہ غریب, تو دولت تو دینے ہی والے وہی ہیں, سارا مال ان کا ہے, ساری کائنات ان کی ہے. لیکن ان کو آپ سے یہ چیزیں نہیں چاہیے, میں تیرا دل نے تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. دین پر چلو, لاکھ زمانہ ناراض ہو, مذاق اڑائے, تانے دے, یہ ملا ہو گئے. آج ہمیں ایک شخص مل گیا, وہ جو ہے وہاں پر جو ہے دوا خرید رہا تھا, میں بھی دوا خریدنے پہنچا, تو وہ ایک دوا اس نے دی, اس نے کہا کتنے کی؟ اس نے کہا 10 روپے کی ایک ٹکیا. گولی کہنے سے ہمارے رت منع فرماتے تھے, اس کے مختلف مطلب ہیں. تو ٹکیا کہہ دو, ٹیبلٹ کہہ دو. ٹیبلٹ خریدنے کے لیے آیا, اس نے کہا 10 روپے کی. اس نے کہا تو 7 روپے کی ملتی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی مہنگی ہو گئی, دام بڑھ گئے. تو اس نے کہا داڑھی رکھتے ایسا کام کرتے؟ اب ہم نے بھی کہا کہ بھائی اس میں داڑھی کا کیا قصور ہے بھائی, مہنگائی داڑھی والے نے تو نہیں کی, کون بیٹھا ہے مہنگائی کرنے والا؟ اور جتنے گھرداری اور یہ وہ سب بہت ہی شریف لوگ ہیں. کہا کہ 99% لوگ جو ہے میں جانتا ہوں کہ وہ داڑھی والے سب جو گڑبڑ کرتے ہیں. ہم نے کہا واہ, ساری جیلیں بے داڑھی والوں سے بھری ہوئی ہیں, داڑھی والوں سے بھری ہوئی ہیں. وہ سارے جو یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سب بڑے شریف ہیں, بعضوں کا نام بھی شریف ہے. کوئی گھرداری میں مصروف ہے, اسی کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا, بلکہ وہ گھر بھی دیکھا ہم نے کہ وہ مرغی چوراتا تھا وہاں سے. ہمیں وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص یہاں کا بڑا بن گیا تھا, اور اس کا یہ گھر ہے, اس گلی میں اس کا گھر ہے, اور مرغی چرایا کرتا تھا. میں نے کہا سارے جو ہے وہ داڑھی والے ہی جو ہے آپ کو ملے, ایسے اور ساری جیلیں کس سے بھری ہیں؟ سب داڑھی والے ہیں 100%، سارے گڑبڑی سٹے باز اور سارے جو ہے چور اور سارے ڈاکو آپ کو داڑھی والے، اور خود کیا پیشہ ہے؟ وکیل، وکال میں وکیل ہوں. سب سے زیادہ کرپٹ اور سب سے زیادہ جھوٹے پیشہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ معاف کر رہے اللہ ماشاء اللہ، کوئی بچتا ہوگا اس سے تو نہیں کہہ سکتے. تو یہ لوگوں کے کہنے سننے میں آ کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا، روزی کی تنگی بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، آفتیں بھی ہیں، رو بھی رہے ہیں کہ اور تعویذیں بھی مانگ رہے ہیں جعلی پیروں کی. تو چاندی بھی، یہ چاندی کیا سونا ہوا ہے، کیونکہ دین سے دور ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بس چلو ان کو معلوم ہی، لوٹو ان کو. تو وہ بھی لوٹ رہے ہیں دبا کے، یہ لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں، ایک خدا کو راضی نہیں کر رہے ہیں. اتنی عقل اور اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تعویذ بھی لے لیں گے تو تعویذ کس کی دربار میں درخواست ہے؟ تعویذ میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست ہوتی ہے تعویذ کہ ہمارا کام بن جائے. تو جب وہی اللہ اور رسول کی نافرمانوں کی شکل بنا رکھی ہے اور گھروں کے اندر ٹی وی اور کیبل زنا کے آلے رکھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، اور باپ بھی بیٹا ہے، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بہوئیں بھی بیٹھی ہیں، نند بھاوجی بیٹھی ہیں، جیٹ دیور بھی بیٹھے ہیں، آپس میں بھی پردہ نہیں ہے، آپس میں بھی گناہ کبیرہ ہو رہا ہے اور خدا اور رسول کی نافرمانی، اور سب بیٹھ کے یہ بے غیرتی کی انتہا ہے. اسے مرد جو ہے وہ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں، آموں کا زنا ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت کی بدعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر، یا دکھانے والی اور جو بھی پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے اس پہ بھی سینکڑوں لعنتیں، لعنت میں جا رہی ہے بیچاری. اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی، ہم سب مسلمانوں کو حیا عطا فرمایا، شرم اور غیرت عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمایا. یہ کافروں کے معمول دیکھ کے، ان کے احوال دیکھ کے ہم بھی انہی جیسے ہو گئے، اپنے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا. تو فرما رہے ہیں کہ جو دین پر چلے گا، ایک بزرگ تھے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت بادشاہان مغلیہ آئے ہوئے تھے، عیدین کی نماز کا وقت تھا، عید کی پولیس عید کا وقت تھا یا جمعہ کا دن تھا، تو بادشاہان مملکت آئے ہوئے تھے، مغلیہ بادشاہ اور شہزادے کا اجتماع تھا وہاں مسجد میں، اور ان کو پکار کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس نہ کوئی کار تھی نہ کوئی سواری نہ کچھ، دین کی خدمت کرتے تھے، بزرگوں کے خاندان سے تھے، اللہ والے صاحب نسبت تھے، وہ بادشاہوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں دل دارم جواہر پا رہے عشقت تحویلش، کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے مندارم. یہ بادشاہ نے مغلیہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں اپنے دل میں ایک ایسا موتی رکھتا ہوں قیمتی، کہ میرے جیسا کوئی آس زیر آسمان ہو تو میرے سامنے آئے. یہ جو جواہرات اور یہ چمک دمک، یہ سب یہی مٹی ہو جانی ہے کہ نہیں؟ قبر میں کوئی ساتھ لے جائے گا؟ سوچے تو صحیح کہ قبر میں کام آنے والی ذات کون ہے؟ دنیا ہی سے لے لو، دنیا میں کام کون آتا ہے اللہ کے سوا، ہے نا؟ قبر میں جائیں گے تو بھی وہاں، اور حشر میں جائیں گے تو بھی اللہ ہی کام آئے گا. تو عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ ہم خدا و رسول کی فرمانبرداری کریں، ہے نا؟ اس لیے فرما رہے کہ یہ بادشاہت کھینچ ہو جائے گی نگاہوں میں، جو مالداری اور دل کا غنا تم کو حاصل ہوگا دین پر چلنے میں اور سنتوں پر چلنے میں، تم کو جو مالداری حاصل ہوگی، یہاں کا جھوپڑی میں رہنے والا ایک ایک محل قرآن پاک کے فضائل میں سے ہے، حفاظ کرام کے فضائل میں سے ہے، کتابوں میں انشاءاللہ ہم جو یہ پورا رمضان المبارک میں، جس طرح پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے فضائل رمضان اور تراویح اور قرآن پاک کے فضائل سنائے تھے، انشاءاللہ وہ اس رمضان میں بھی سنائیں گے وہاں پر. اور یہاں والے جو سنتے ہیں اور جو نہیں سنتے ان کو مشورہ ہے کہ وہ بھی سننے کا انتظام کریں. ہاں، دین کو حاصل کرو جلدی جلدی، وہاں کی کرنسی جمع کر لو، عقل مندی اس میں ہے کہ جلدی جلدی وہاں کی کرنسی جمع کر لو. پھر دوبارہ مہلت نہیں ملے گی. تو ایک ایک محل کے 70,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک اور محل لگا ہوا ہے. یہ باتیں خواب کی خیالی باتیں ہیں مولانا, بتائیے اس سے بڑی حقیقت اور سچی بات کون سی ہو سکتی ہے جو خدا رسول وعدہ کر رہا ہے. حکمرانوں کے وعدے تو جھوٹے پڑ جاتے ہیں, بادشاہوں کے وعدے جھوٹے پڑ جاتے ہیں, دھوکے بازیاں ہیں, جھوٹ ہے. تو لیکن اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے اور رسول کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مرنا ہے کہ نہیں, مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے کہ نہیں, یہ حال احوال پیش آنے کہ نہیں, پھر وہاں کی پراپرٹی جمع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جلدی جلدی جمع کر لو, خدا اور رسول کے جلدی سے فرما بردار ہو جائیں ہم اور توبہ کر لیں گناہوں سے اور شیطانی کاموں سے ہم, اور اللہ تعالیٰ ہم کو غیرت بھی عطا فرمائے, شرم و حیا بھی عطا فرمائے کہ ہم جو ہے یہ ایسے بے حیائی کی چیزوں کو گھر سے نکالیں اور اپنی ماؤں بیٹیوں کو بے پردہ پھرانے سے توبہ کریں کہ کس قدر بری بری گندی نگاہیں ہماری ماؤں بیٹیوں پر پڑتی ہیں جو بے پردہ باہر نکلتی ہیں. کیا غیرت کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. چلیے مولانا,
نگاہوں میں سلطانیت ہے جو ہوگی جو پائے گا دل میں قیام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف تارے نام مدینہ, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, ہو آزاد ہم سب غم دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ, تجھے قیام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہاں ہاں یہ بھی ارادہ تھا
جی.
پونے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, یہ شعر میں کتنا درد ہے, امت کا درد ہے کہ اے لوگوں کہاں بھاگے جا رہے ہو, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو. یہ یورپ برطانیہ اور امریکہ والے یہ تو سکون کے تلاش میں خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کو سکون اور چین نہیں ہے. ایک کسی نو مسلم نے کبھی کہا تھا, ہم نے پڑھا تھا یہ, کہ اس نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. نو مسلم تھا, وہ پورا اس ساری معاشرے کو جانتا تھا, خود اس دور سے گزر چکا تھا. ایک آدمی جس کو ایک رنگ پتہ نہ ہو وہ کوئی بات کہے اس کی اہمیت نہیں ہے, لیکن ایک آدمی خود تجربہ اٹھایا ہوا ہو اور وہ کہے کہ دیکھو یہ راستہ غلط ہے مت جاؤ, پھر ہم انہی کی تقلید کریں تو پھر ہماری جہالت ہے. جہالت ہے نا, اللہ تعالیٰ جہالت سے ہمیں بچا لے اپنے کرم سے, مرنے سے پہلے پہلے ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے.
تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ.
دیکھو شادیوں پہ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں, قرضے لے کے شادی کرتے ہیں, ساری عمر پریشان رہتے ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اس دولت کا, کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ انسان کے پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے. کتنا سونا پلا دو, کتنا مال دولت پلا دو, حرص نہیں بھرتی. ایک جنگل سونے کا ہو جائے تو دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا, دوسرا جنگل سونے کا ہو جائے تیسرے جنگل کی خواہش کرے گا. انسان کا پیٹ حرص بھرتی نہیں, اس کی مٹی بھرتی ہے. یعنی جب قبر میں جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ ارے یہ کیا تماشا ہو گیا, لاکھوں روپے قرضہ لے کر ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی. لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی کیوں تم اپنی استعداد سے بڑھ کے کیوں کام کرتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیسی شادی کی, ان کی کس کیا جہیز بھی نہیں تھا, وہ تو گھر کا جو ہے وہ اسباب تھا کہ وہ کچھ, اور وہ بھی کس نے دیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ہے مال وال کا, میرے پاس تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا وہ زیرا کہاں گئی تھی, وہ نبی کو کیسے خیال ہوتا تھا ہر ایک کا, تو فرمایا وہ زیرا کہاں ہے, کہا ہاں وہ زیرا تو ہے وہ لے آؤ. اس کو فروخت کروایا, پھر جتنے درہم ملے ان کو 300 کچھ درہم ملے تھے, سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ اتنے کی بک گئی ہے وہ. پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چک کی اور مشکیزہ ہے نا, اور وہ تکیا چھال بھرا ہوا, دو چار چیزیں گھرداری کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کے مال سے, خود شوہر کے مال, شوہر نے لا کے بیچ کے وہ دیا. یہ حال ہے, لیکن ہمارا آج کیا حال ہے, ہندوؤں کی نقل میں, کافروں کی نقل میں. ارے کچھ تو اپنے دین کو سمجھو یارو, کچھ تو اپنے ساتھ رحم اور انصاف کرو. لاکھوں روپے قرضہ لے کر بہت سمجھایا لوگوں نے, کہا نہیں میری تو ایک ہی بیٹی میں تو کروں گا. اچھا لاکھوں روپیہ قرض لیا اور پھر شادی ہو گئی اور اس کے بعد وہ مقروض ہو گئے, اب قرض مانگ رہا ہے اور ان کے پاس نہیں ہے. پھر آخر جو ایک چھوٹا سا گھر تھا 40-50 گز کا, وہ بیچا, اس سے قرض ادا کیا, آج بھیک مانگ رہے ہیں, کیونکہ نہ کاروبار ہے اور نہ کوئی مال ہے, بھیک مانگ رہا ہے. اب رونے سے کیا فائدہ اور پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی تھی. ابھی ہمارے دوست قریبی ہیں, جانتے ہیں بعض لوگ, انہوں نے بتایا کہ میرے بہت ہی قریبی عزیز, تو ان کو یہ تعلیمات اپنے شیخ کی بتائی انہوں نے کہ بھائی نہ کرو ایسا ظلم. وہ بھی یہی تھے کہ نہیں میری تو ایک ہی بیٹی ہے اور میں تو دھوم دھام سے کروں گا شادی, پٹاخے بھی پھوڑوں گا, موویاں بھی بنواؤں گا, گانے بھی کرواؤں گا, یہ بھی کراؤں گا, یہ بھی وہ کراؤں گا. بہت سمجھایا نہیں مانے, کہا میری ایک ہی بیٹی ہے. ارے بھائی یہ سوچو کہ ایک بیٹی ہے وہ تو اللہ سے فدا کر دو, چار ہوتی تو تم کہتے کہ تین کو ہم نے شیطان کے حوالے کر دیا, چلو ایک اللہ سے فدا کر دیتے. چلو ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو اللہ سے فدا کیوں نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ لہذا وہ بہت سمجھایا نہیں مانے. وہی اکڑ کہ میری تو ایک بیٹی ہے. اور کیا ہوا کہ رخصتی کے اگلے ہی دن ولیمے سے پہلے پہلے جدائی ہو گئی. ایک ہی دن میں یہ نحوست ہے, گناہوں کی بربادی ہے. یہاں اپنی بیٹی کو اجاڑ دیا, ایسی بے غیرتی اور جو ہے جہالت ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو جہنم کے راستے پہ چلا رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ سمجھاتے کہ بیٹیاں ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے. اور ہماری ایک بیٹی ہے بس, یا اللہ ہی کو ہم دے دیتے ہیں تو فائدہ ہوتا, رشتہ بھی اچھا ملتا, پھر سکون رہتی زندگی. اب کیا ہوا کہ لاکھوں روپے وہ بھی ریٹائرمنٹ لی ہوئی تھی, اس ریٹائرمنٹ کا پیسہ جو ملا تھا وہ انہوں نے سب اس کی شادی پہ گناہوں میں صرف کر دیا. اب وہ خود بھی مقروض ہیں, وہ بھی مانگ تانگ کے گزارا کر رہے ہیں, اور ہارٹ کے مریض ہو چکے ہیں, بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. اور بیٹی کا غم الگ سر پہ سوار ہو گئی, بیٹی کے گھر ٹوٹ گیا اور طلاق ہو گئی. دو تین ہفتے اس کو سمجھایا لڑکی کو, لڑکی یہ نہیں مانتی. عجیب معاملہ ہے. یہ موبائل ہے نا, موبائل یہ جہنم کے راستے ہیں, یہ جہنم کا انتظام کر رہے ہیں ماں باپ. جو ماں باپ اپنی لڑکیوں کو بھی یہ دلا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ سوچ رہے ہیں کہ آج یہ خوش ہو جائیں گے, یہ جہنم کے راستے پر چلا رہے ہیں والدین. ہاں پھر میں کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی, کتنے لوگ رو رہے ہیں. بتاتا رہتا ہوں کہ کتنی عورتیں گھروں سے بھاگ گئی ہیں, اور یہ مدنگاہی کا کتنا ایسا سوار ہوا, نامحرموں سے بے تکلفی, پھر دوستی, اور دوستی سے یہ انجام ہوا کہ وہ شوہر کو ہی چھوڑ کے بھاگ گئی. اور اسی طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ مرد اچھی خاصی محبت والی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. تو یاد رکھو کہ یہ اولاد کے ساتھ بے رحمی ہے اور قصائی پن ہے. قصائی ہیں ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کو یہ گناہوں کے آلے دلا رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت مزے کر رہے ہیں, محبت سمجھ رہے ہیں. اس کو ایک دشمنی ہے, یہ باپ اپنی اولاد کا دشمن ہے اور جہنم کے راستے پر اپنی اولاد کو لگا رہا ہے. تو یہ دنیا ہی میں اس کی خرابیاں دکھائی دے رہی ہیں. ابھی تو آخرت تو دور ہے نا, دنیا ہی میں خرابیاں, خود ہی خون کے آنسو رو رہے ہیں. تھوڑی دن کے اندر کایا پلٹ جاتی ہیں. آج خوش ہو رہے ہیں ننگی فلمیں دیکھ کے, گانے بجانے دیکھ کے, اور اولاد بھی اچھل رہی ہے, کود رہی ہے, اور ابھی تھوڑے دن کے بعد کایا پلٹ جاتی ہے, پھر خون کے آنسو رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آخر سلیم عطا فرمائے. ان کو بھی جو ہے وہ ہارٹ کے مریض بنے ہوئے ہیں, بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. اور یہ تو میں دو قصے سنائے ہیں, ایسے ہزاروں قصے ہیں, آئے دن یہ ہو رہے ہیں. اور جو سادگی سے شادی کر دو, سکون ہی سکون ہے. الحمدللہ میں کوئی فخر سے نہیں کہتا ہوں, اللہ کی مہربانی. میرا بیٹا اس کی شادی ہم نے کی 20 سال کی عمر میں, عالم ہے, حافظ ہے ماشاء اللہ, اور اس کی شادی اچھی عمر میں ہو گئی. لوگ کہتے کہ بھائی شادی کیا عمر ہے, کسی کی 30 سال, کسی کی 35 ہو گئی ہے, کوئی شادی کیوں نہیں کرتے کہ لڑکا ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. ہمارے حضرت کے پاس ایسے لوگ آتے تھے کہ حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی کیا بات ہے, شادی کیوں نہیں کی, کیا ابھی ذرا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. تو حضرت اس کو ایسے دیکھتے تھے پیروں پہ کہ ابھی کس کے پیروں پہ کھڑا ہے یہ. ارے بھائی یہ اس قدر ہم لوگ ان چیزوں میں آگے چلے گئے ہیں, اس قدر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر, میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں, اتنی ذہنی پسماندگی ہے, اتنی احساس کمتری ہے, اتنا گھٹیا نظر ہم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنی کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. اپنی ہماری کوئی چیز ہی نہیں, کافروں کی نقالی اور ہندوؤں کی نقالی, فلاں کی نقالی, جو جی میں آیا, جو اچھا لگا ہو ہم تو یہ کریں. یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں لے جاتی ہے. اور خواہشات کو دبا کر اللہ اور رسول کے راستے پر چلو, ان شاء اللہ تعالیٰ دنیا بھی میں بھی سکون ملے گا. یہی اس شعر میں حضرت فرما رہے ہیں, سکون ہے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ. تم آؤ کے تو دیکھو پھر تمہارے قلب کو کیا خوشی اور کیا سکون اور کیا چین ملے گا. ایک مرتبہ ہمت کر کے اس سمندر کے اندر پیر ڈال دو, اس دریا میں تم پیر ڈال دو, اس تالاب میں تم پیر ڈال دو. دیکھو جو تیراکی سیکھنا چاہتا ہے پہلے ڈرتا رہتا ہے, لیکن جو اس کا استاد ہوتا ہے اس کو دھکا دے دیتا ہے ایک مرتبہ تالاب میں, پھر وہ وہاں پہلے ہاتھ پیر مارتے ہیں یہ کیا کیا, کیا کیا اسی ہاتھ پیر مارنے ہی میں جو ہے اس کو کہتا کہ یہ تو میں تیرنا ہی شروع کر دیا میں نے, یہ ہاتھ پیر مارنا ہی تو تیرنا ہے, بس تم بھی ہاتھ پیر مارو خدا تعالیٰ سے ہاتھ پھیلاؤ کہ اللہ بہت ہماری عمر ہو گئی گناہوں میں پڑے پڑے, اللہ ہم بہت آپ کو ناراض کر چکے ہیں, بہت ہم شیطان کو خوش کر چکے ہیں, اب تو ہمیں آپ اپنا بنا لیجئے, اب تو ہمیں 100% اپنا بنا لیجئے, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے بھائی, کیا کریں کہ دل میں بات ہوتی ہے اس کو اختیار نہیں ہے کسی کے دل میں ٹھونسنے کا, انسان کو اختیار نہیں ہے. ہم بلاتے تو ہیں ان کو اے رب کریم, ان پہ بنائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے, ہم تو اللہ رسول کی آواز لگا رہے ہیں, خدا کرے کہ یہ اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات, اور اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات.
سبحان اللہ.
چلیے مولانا یہ شعر خوب پڑھیے.
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکونِ جہاں ہے نظامِ مدینہ, سکونِ جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکونِ جہاں ہے نظامِ مدینہ.
سبحان اللہ.
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف تیرے نام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ.
اور پڑھیے اور یہی شعر پڑھیے.
مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, مدینہ 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 مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, ہم سب ہمیں دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے, غلام مدینہ 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 مدینہ
لگا رہتا ہے کہ کس طرح اب اس کا نور جو ہے سارے کا سارا, اس کا بھوکا پیاسا رہنا, بس بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے, روزہ نہ ہو بھوکا پیاسا رہنا ہو. حدیث پاک میں ہے جو آدمی گناہوں سے نہیں بچتا اس کو سوا بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو یہ تاک میں لگے رہتے ہیں, تراوی پڑی نور آیا, تلاوت کی نور آیا, ذکر کیا نور آیا, روزہ رکھا نور آیا, سب کا خیرات کیا زکوٰۃ ادا کی نور آیا, اجر و ثواب لکھا گیا, ادھر سے جو ہے یہ ڈاکو پہنچ گئے ہیں, کہیں یہ آنکھ کے ذریعے نور ڈاکا ڈال دیا ایمان پر. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آنکھ کھول کر سنو بھائی, جس کو آنکھ بند کرنا مجبوری ہے وہ سامنے نہ بیٹھا کرے, اور آنکھ کھولنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور آنکھ بند کرنے میں نقصان ہے. ہاں, آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان مومنین سے, کافروں سے نہیں مومنین سے خطاب ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. نامحرم عورتوں سے اور بیریش لڑکوں سے جن کی داڑھی ابھی نہیں آئی, چہرے پر کشش ہے, ان کو دیکھنا منع ہے, ناجائز ہے, شریعت نے منع کیا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کونا جو ہے وہ اس بدفعلی کے گناہوں سے خالی نہیں ہے, اور یہ جن کی ہم چمک دمک دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں, یہ یورپ میں اور امریکہ کو دیکھ کے, ان کے یہاں تو جو ہے اب مرد کی مرد سے شادی بھی جائز کر دی, قانونی شکل دے دی اس کو. ایسے گندے غلیظ اور جاہل لوگ ہیں, ایسے جانوروں کی ہم نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, دل کی آنکھیں ہماری کھول دیں. قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھیں کھول دیں. تو میرے عزیزوں, ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ پورے رمضان بلکہ اس سے پہلے ہی سے, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی کسی سفر پر جاتا ہے تو اس کی دو چار روز پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے. رمضان المبارک میں تیاری نہ کرنا, رمضان المبارک تو عمل کا مہینہ ہے, ہے نا, ہے تو ساری زندگی عمل کے لیے, لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں کچے ہیں تو ہمیں ایک مبارک مہینہ اللہ نے دیا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا جواب ثواب 70 فرض کے برابر, اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے انعامات, اور روزے دار کی دعاؤں پر فرشتے آمین لگاتے ہیں. اپنی کیا مقام ہے نیک اور صالح مومن کا کہ فرشتے ان کی آمین پر آمین کہتے ہیں. تو ایسے مبارک مہینے میں ہم نے اپنے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے, تیاری پہلے سے کر لیں تاکہ ہمارا مہینہ پورے کا پورا وصول ہو جائے. تو یہ شیطان اور نفس دو بڑی چیزوں سے ہمارے اعمال کو اور عبادات کو ضائع کرتے ہیں, ایک یہ آنکھ کی وجہ سے اور ایک زبان کی وجہ سے. ہاں, حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالیں. کیسے پھاڑتا ہے؟ نگاہوں کی خرابی سے پھاڑ دیتا ہے, جا رہا ہے نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کیسے کریں, تو ان کو یہی گندی غلاظت ملتی ہے اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا, یہ ٹائم فیل ہو رہا ہے, ٹائم فیل ہو رہا ہے, اس لیے کہ تم کو تو اللہ نے اپنی عبادت اور طاعت کے لیے بنایا ہے, نافرمانی کے لیے تو نہیں بنایا. شیطان کو لوگ وہاں الزام دیں گے آخرت میں کہ اللہ اس نے ہمیں بھیجا تھا. شیطان صاف کہہ دے گا کہ اللہ میں نے تو خالی وسوسہ ڈالا تھا, گناہ تو اس نے خود کیا, میں نے پکڑ کے تو نہیں کروایا. تو یہ شیطانی کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ بدنگاہی کی خدا اور رسول کا نافرمان ہو گیا کہ نہیں؟ قرآن پاک میں حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مومن عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں, جیٹھ ہے, تیور ہے, پھوپا ہے, خالو ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, جو اللہ کا قانون توڑے گا مولوی کا بنایا ہوا نہیں ہے. ہاں, یہ جاہل لوگ جو ہے جاہل پیر یہ مشہور کر دیتے ہیں, ارے یہ کچھ نہیں ہے, ایسی مولوی ہے, ڈنڈا لے کے دوڑاتے ہیں خواہ خائیں. ارے بھائی یہ بات نہیں ہے, خدا رسول کا قانون ہے, اللہ نے منع کیا ہے کہ رشتے سارے نامحرم ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، بے تکلف ہی کرنا ان کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے تھے لوگ عورتیں مرد ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں نامحرم، تو اب کیا کریں، گھر چھوٹا ہے. فرمایا کہ بھائی جماعت سے کھانا کوئی ضروری ہے؟ نماز جماعت سے پڑھنی ضروری ہے. جماعت سے کھانا کہاں دین میں لکھا ہے بھائی؟ ایک وقت میں مرد کھا لے، پھر عورتیں کھا لے، پہلے عورت کھا لے پھر مرد کھا لے، یا محرم اپنے جو ہے وہ ایک جگہ کھا لیں، اس میں کیا نقصان ہے؟ تھوڑی سی مشقت ہے نا، لیکن کتنی حفاظت ہے اس میں، دین کی حفاظت ہے، اور شرمناک واقعات سے حفاظت ہے. کیسے شرمناک واقعات ہو جاتے ہیں. اور خالو تو ہمارے عزت فرماتے خالو بروزن بھالو، یہ بھالو کی طرح چھاپا مار دیتا ہے ظالم. سمجھتے ہیں لوگ کہ بڈھا ہے، پھوسٹ ہے، اس میں کیا رکھا ہے. ہمارے حضرت کا شعر سن لو، فرماتے ہیں کہ دھوکا نہ کھائیو میری ریشے سفید سے، داڑھی سفید ہو گئی، دھوکا نہ کھائیو میری ریشے سفید سے، ہے نفس نہا ریشے مسود لیے ہوئے. مسود مانے کالی، نفس کی داڑھی کالی رہتی ہے، تقاضے گناہوں کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ بڈھا ہو گیا تو یہ اب ان سے سر پہ بھی ہاتھ پھروا رہے ہیں اور دم بھی کرا رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ اس کی ہوا بھی، اس کا بھی دم نکل رہا ہے، پجامہ ناپاک ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور پورے پوری شریعت کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے. وہ خالو سے، پپا سے، جیٹھ دیور سے پردہ ہے. اسی طرح چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، جو آدمی قانون کی پابندی کرے گا وہ سکون جہاں میں آ جائے، سکون میں آ جائے گا. اور جو خدا کا قانون توڑے گا، میرے مرشد فرماتے تھے کہ جو آدمی کسی ملک کا مجرم ہوتا ہے وہ دوسرے ملک میں جا کر سیاسی پناہ لے لیتا ہے، امن مل جاتا ہے اس کو وقتی طور پہ، لیکن خدا تعالیٰ کا جو مجرم ہوتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اس کی ملک ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے پوری کائنات کا، تو جہاں جائے گا وہ پریشان اور معذب اور تکلیف میں رہے گا، چین امن نہیں پا سکتا. من اتق اللہ صار آمنا فی بلادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا تمام جہان، جہاں میں بھی جائے گا وہ امن سے رہے گا، سکون سے رہے گا، اور جو خدا رسول کی نافرمانی کرے گا جہاں بھی جائے گا وہ پریشانی اور بے چینی اور عذاب اور مصیبت اس کے پیچھے پیچھے پیچھا کرتی بھی آئیں گی. تو میرے دوست عزیزو، نگاہ کی حفاظت ہم پکا عہد کر لیں کہ اب ایک نظر بھی ہم خراب نہیں کریں گے. اور یہ تو کہنے والی بات ہی نہیں ہے کہ کیبل اور موبائل کو گھر سے نکالیں گے، اس لیے کہ جو نگاہ کی حفاظت کا ارادہ کرے بھلا اس کا ان چیزوں سے کیا کام ہے نا. یہ بےغیرتی کے آلے جو ہم مسلمانوں کے گھروں میں ہیں، خدا تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس بےغیرتی سے ہم باز آ جائیں اور شرم و حیا اختیار کریں. کچھ تو ہم شرم کریں کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر، کیا ہمارے حالات ہو گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا زین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، آنکھوں کا زنا. تو آنکھوں کا زنا کرے گا تو کیا اس کو ملے گا؟ کیا وہ اللہ کی ولایت کی دوستی کی باتیں کرتا ہے؟ کیا یہ جو ہے اس کا روزہ اور کیا اس کا نماز؟ روزہ تو فرضیت تو ادا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تمام برکتوں سے، رحمتوں سے اور نور سے بالکل محروم جائے گا، صفا چٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کو جزائے جزیل عطا فرمائے. کیسی اہم اہم باتیں ہم کو یہ سکھلا دیں کہ دیکھو طائف کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، خون ان خون ہو گئے نالین مبارک، لیکن آپ نے اس وقت تو بد دعا فرمائی، فرشتے آئے بھی کہ آپ حکم دیں ہم پہاڑوں کو ملا دیں پس جائیں گے، لیکن آپ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا. لیکن یہ کتنا خبیث فیل ہوگا، کتنا گندا فیل ہوگا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، پردہ نہ کرنا، شرعی پردہ نہ کرنا بغیر. اچھا پردے کا بھی عجیب معاملہ ہے، ابھی بات ایک یاد آ گئی تو میں عرض کر دوں ساتھ ساتھ کہ پردہ اصل میں حیا کا نام ہے. بعضی عورتیں برقع تو اوڑھتی ہیں لیکن رنگین رنگین کیوں اوڑا جی؟ کیا نفس کی چوری ہے اس میں؟ کس کو دکھانے کے لیے رنگین برقع اوڑا؟ لال رنگ کا اسکارف، گرین رنگ کا اسکارف کس لیے ہے؟ کہ ہم کچھ کچھ اللہ کے ہیں تو کچھ کچھ شیطان کے بھی ہیں. ذرا ہمیں دیکھ تو لو، ذرا ہم ذرا ماڈرن ہیں، ہم ذرا ماڈرن ملا ہیں. تو یہ رنگین اسکارف اور بوکوں کے اوپر لیسے لگانا اور کٹے ہوئے برقع پہننا، یہ بہت بری بے حیائی کی بات ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بے پردہ عورت اچھی ہے، وہ بھی خدا رسول کی لعنت اس پر پڑ رہی ہے، لیکن جو عورت کسے ہوئے برقع پہنتی ہے تو اپنی حیا کا بالکل جنازہ نکال دیتی ہے. تو خدا را ڈھیلے برقعے پہنیں، خدا سے ہم ڈریں، شرم و حیا اختیار کریں. یہ چمکدار لیسے لگانا، مہنگے مہنگے برقعے بنانا، چمک دمک والے برقعے بنانا، کسے ہوئے برقعے بنانا، یہ بہت ہی جو بدنظر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی برقعے والی بھی بڑی اس کے اندر ان کو مال نظر آتا ہے. ہاں یہ بس کیا بتاؤں، میرے دل کا، میرے شیخ کا درد ہے یہ. تو اس کے قصہ ہمارے حضرت نے ہی سنایا تھا، کہ یہاں بھی سنا چکا ہوں، کہ ایک عورت اسی طرح موقع پوچھ جا رہی تھی. ایک بدنظری کا مریض تھا، کیونکہ بدنظری کا مریض نہ کالا دیکھتا ہے نہ گورا، جب گورا نہیں ملتا تو کالے ہی پہ فدا ہو جاتا ہے. ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا کوئی ہوتا ہے، پیچھے لگ گیا اس کے. نہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا کوئی ہوتا ہے تو لگ گیا اس کے پیچھے. طویل قامت بھی تھی، طویل قامت اور اس کو لالچ پیدا ہوئی کہ بڑا مال ہوگا اس کے اندر، چلا گیا اس کے پیچھے. وہ عورت بس میں بیٹھ گئی، یہ بھی پیچھے پیچھے بس میں، اور وہ بس تھی حیدرآباد کی. تو اس نے سوچا یہ تو مہنگا پڑ گیا ماحول، لیکن چلو چلتے ہیں. وہاں حیدرآباد کے اسٹاپ پہ اتری، سناٹا سا تھا کچھ اسٹیشن پہ، تو اس نے سوچا اس کو گھیرے کیسے ہیں، تو اور کچھ دکھائی نہ دیا. تو ایک گنڈیری والا کھڑا ہوا تھا، چلو لو کچھ نہ صحیح، تو یہی ایک کلو گنڈیری لے لی. اور موقع پا کر جا کے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے یہ گنڈیری. تو اس عورت نے دیکھا گنڈیری کو اور نقاب اٹھا کے کہا، پتر ساڈے تو دانتی کوئی نہیں ہے، نانی تھی وہ کسی کی. تو دیکھو برقعے والی کو بھی جو ہے بدنظری کا جو مریض تھا، اس نے برقعے والی کو بھی نہیں چھوڑا. اس لیے خدا کے لیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ پردہ اصل میں حیا کا نام ہے. آج کل عورتوں میں ایسی بے باکی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ مردوں سے ٹکرا جاتی ہے، مردوں کو شرم آ رہی ہے. حیا اختیار کریں. بازار میں جانا ہو اگر ضروری تو خاموشی سے جائے، آواز کو بھی اپنی بلند نہ کریں، بولے چالے نہیں. گھر میں آ کے ہنسو بولو جو چاہو، محرم میں ہنسو بولو، بہنوں میں ہنسو، ماں کے ساتھ ہنسو، لیکن بازار میں ہنسی اور شوقی کرتے ہوئے جانا دوسروں کی توجہ لے گا اور حیا کا جنازہ نکل جائے گا. تو یہ تو بات ضمناً آ گئی، جس سے مجھے بہت دکھ پہنچتا ہے کہ ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ گرکوں کے اندر یہ لگانے لگ گئی ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری سرکار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے تو فاطمہ کی لاش کو دیری کے پتوں سے اچھی طرح ڈھک دینا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ موٹی تھی، پتلی تھی، لمبی تھی. یہ حیا ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ جب تک حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدفون تھے تو، اور پھر صدیق اکبر کا انتقال ہوا، تو میں بے محابہ سر سے کپڑا اترا ہوا تھا لیکن حجرے میں چلی جایا کرتی تھی، لیکن جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے وہاں، اس کے بعد سے میں کبھی سر ڈھانکے بغیر نہیں گئی، اپنے آپ کو بدن کو چھپا کے گئی. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد بھی کیا حیا تھی، انتقال کے بعد دنیا میں نہ تھے لیکن اس قدر حیا تھی. یہ حیا ہم اختیار کریں، اور جتنا با حیا ہوگا اتنا ہی با وفا ہوگا، اور اتنا ہی خدا کے ہاں مقبول اور قیمتی ہوگا. تو میری گزارش ہے اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہ اپنے برقعے کو ڈھیلا ڈھالا اور بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو لگام دو. ابھی آ رہا ہے زبان کی بات، آج ذرا تھوڑا ہمیں وقت زیادہ چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر ایک مہینہ چھٹی ہے، آپ آرام سے رہنا، یہاں مزے آئیں گے. آئے گا وہاں، یہ میرا پکا دوست ہے ماشاء اللہ. تو میرے عزیزوں، یہ کیا بات کہہ رہا تھا، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو لگام دو، مالکانہ طریقے سے اس پہ قابو رکھو، اور ولیطاک بیتک، کہ اپنے گھروں سے چپکے رہو. لہذا ایک مفسر نے فرمایا ہے کہ ہذا زمان السکوت، یہ زمانہ خاموشی اختیار کرنے کا ہے. فضول بات نہ کرو، کسی کے پھٹے میں ٹانگ نہ اڑاؤ، جھگڑا مت کرو کسی سے، اپنا راستہ لو. ہذا زمان السکوت و ملازمت البیوت، یہ ملازمت فیکٹری کی نہیں، ملازمت مانے لازم کر لو اپنے آپ کو, گھروں میں ٹھہراؤ, بے ضرورت باہر نہ نکلو. ملازمت البیوت والقناعت بالقوت, کہ جو اللہ نے بقدر ضرورت رزق دے دیا اس پہ قناعت کرو. زیادہ کی لالچ حرص جو ہے تم کو تباہ و برباد کر دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا, ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی امت میں سب سے زیادہ فتنے سے ڈرتا ہوں وہ مال کا فتنہ ہے. مال کا فتنہ دیکھ لیجئے کہ اسی مال پر ہزاروں ہزاروں گز کی جائیداد پر قتل و خون ہو رہے ہیں. باپ بیٹے کا دشمن ہے, بیٹا باپ حالت قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں, لیکن باپ سائن نہیں کر رہا ہے جائیداد کو, قبر میں لے کے جائے گا کیا؟ یہ لالچ کیسی بری بلا ہے کہ وہ سائن نہیں کر رہا ہے کہ بیٹے کو دے دے بھائی تو, نہیں, وہ بھی بڈھا جو ہے وہ جمع ہوا ہے, قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں. وہ ہمارے فیروز صاحب فرماتے ہیں قبر میں پیر لٹکے ہیں, گردن تو باہر ہے, ابھی تو میں جوان ہوں. تو میرے عزیزوں, یہ زمانہ گھروں سے چپکے رہنے کا, بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. تو اور اپنی نگاہوں کی سختی سے ہم حفاظت کریں, ورنہ کیا ہوگا, اسی رمضان میں, اسی روزے میں جو مبارک مہینہ ہے, اس میں ہم خدا و رسول کے نافرمانی کا لیبل لے کر چلیں گے. اللہ نے منع فرمایا قرآن میں, تو اگر نافرمانی کریں گے اللہ اور رسول کے نافرمان ہو جائیں گے, اور آنکھوں کا زنا کرنے لگ جائیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا ہم پر آئے گی. لعنت کی بدعا ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, مشکا شریف کی حدیث ہے یہ, کوئی باتیں ڈائجسٹ کی نہیں ہے میرے دوستوں. بس یہ بات ہے کہ ہماری توجہ اس پر نہیں تھی, ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کھول کر یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے والے پر بھی بدعا کی ہے لعنت کی, اور دکھانے والی پر بھی, دکھانے والی ہو دکھانے والا ہو. آج کل مردوں کو بھی بڑے ٹک ٹاک میں رہنے کا شوق ہے, ایسی ٹوپی ہونی چاہیے, ٹوپی میں بھی جو ہے وہ نقشے ہونے چاہیے, سادہ ٹوپی نہیں لگائیں گے, اس میں بھی نقشے چاہیے. اپنی خود نمائی کرنا, اپنے پروفائل ہے تو اس میں اپنی تصویر لگانا, ارے یہ کیا خود نمائی کا مرض ہے, یہ عجب کا مرض ہے, تکبر ہے, کیا کیا بھرے ہوئے ہیں ہمارے اندر, یہ خدا اور رسول سے کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ ہم سب کو اپنی خشیت اور خوف نصیب فرمائے, اور اپنی محبت کاملہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یاد رکھو کہ جب بدنگاہی کا تقاضا آنا برا نہیں ہے, اس لیے کہ تقاضا تو اللہ نے رکھا ہے, فعل ہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے رکھا ہے مادہ گناہ کا بھی انسان نے, اور جو ہے نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے. تو مادہ ہو وہ تقاضا آنا برا نہیں ہے, لیکن آپ بس عمل نہ کریں, اللہ والے ہو جائیں, اللہ والے ہو جائیں, اور شیطان کے ہونے سے بچ جائیں, اور اللہ اور رسول کے نافرمان ہونے سے بچ جائیں, اور آنکھوں کا زنا کرنے سے بچ جائیں, اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہونے سے ہم بچ جائیں. نگاہ کی سختی سے ہم حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہے نا. اور یہ طریقہ کیا ہے, نگاہیں ہوں نیچی چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. نامحرم ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ اتنی نظر ہم اٹھا کے رکھیں جس سے ہمیں راستہ صاف نظر آتا رہے. بس ایسا نہ ہو کہ جس سے نظر کی حفاظت کر رہے ہیں اس سے ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے, اتنی نظر نگاہ نیچی نہیں کرنی کہ اس سے ایکسیڈنٹ ہی ہو جائے. تو بھائی اتنا آپ آنکھیں اٹھائیں, بے ضرورت نہ اٹھائیں, ادھر ادھر آنکھیں نہ گھمائیں جانوروں کی طرح. جانور کیسے دیکھ کے چلتا ہے, باولا کتا جیسے ہوتا ہے, پاگل کتا. یہ کسی محدث نے لکھا ہے, میں محدث کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں, اپنے شہر سے سنی ہوئی اور تحقیق شدہ باتیں کہہ رہا ہوں. کہ باولا کتا جیسے چلتا ہے تو ایک پیر ادھر پڑتا ہے ایک پیر, اسی طرح عاشق مجاز جو بدنگاہی کرتا ہے اور نگرموں کو تاکتا رہتا ہے, ان کی بو سونگتا رہتا ہے, ان کی دم میں ناک لگایا رہتا ہے. ایک شخص نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ان حسینوں سے بے پردہ عورتوں نے تو ہمارا ناک میں دم کیا ہوا ہے. مولانا ارشد اعظم پہ ہیں اس وقت, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 برس رہے, تو ہم نے تو دیکھا کہ حضرت صبح سے لے کر رات تک, رات سے لے کر صبح تک مستقل دین کا کام, حضرت کے واعظ ترتیب دینا, خطوط کے جوابات دینا. تو ایسے ہی حضرت کو بھی کبھی کبھی حضرت والا بلاتے تھے اپنے حجرے میں, تو آ جاتے تھے دوپہر میں, کھانے کے بعد ہم سب جمع ہوتے تھے. تو ظاہر ہے اتنی کام اور سب کچھ, تو حضرت کو اونگ آ جاتی تھی. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت ہی پیار سے ان کو دیکھا کرتے تھے, ناراض نہیں ہوتے تھے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے. میر کیوں فدا ہوتا ہے تو آرام پر، ہمارے حضرت کا شعر ہے، میر کیوں فدا ہوتا ہے تو آرام پر، عشق ہوتا ہے فدا آلام پر، عشق کا تقاضا ہے اپنے محبوب کی خاطر تکلیف اٹھاؤ، اللہ کے لیے تکلیف اٹھاؤ. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا مولانا؟ نہیں، بات کیا کر رہا تھا جس پہ میں ان کو دیکھنے لگا ہوں بات میں. ہاں، ایک شخص نے ہمارے حضرت سے عرض کیا، اصل میں یہ انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو منڈیا ایک جگہ فکس ہے، تو چلو میں فائدہ اٹھا لوں، تو آپ جو ہے ان کو، وہ بھی آج آئے نہیں ہیں، کوروں ہونے والے جو ہیں، تو ورنہ میں آج ان کو تختہ مشق بنانے کا ارادہ تھا مگر وہ آئے نہیں. تو حضرت سے ہمارے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ نامحرموں نے، بے پردہ عورتوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، حسینوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، کیسے نظر بچائیں؟ ناک میں دم کر رکھا ہے. حضرت نے فرمایا انہوں نے ناک میں دم نہیں کر رکھا ہے، تم نے ان کی دم میں ناک لگائی ہوئی ہے. تم کیوں تاکتے ہو؟ ارے بھائی سیدھے سیدھے چلو. اور فرمایا کہ ہر بدنگاہی سے بچنے پر، نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. تو اگر یہ بے حیائی بڑھ گئی ہے، بے پردگی بڑھ گئی ہے، تو حلاوت ایمانی کی دکانیں کھل گئی ہیں. نظر بچاتے جاؤ، حلاوت ایمانی کا حلوہ کھاتے جاؤ، اور زیادہ ترقی ہو رہی ہے، اور زیادہ ترقی ہو رہی ہے. دکانیں جب زیادہ کھل جاتی ہیں تو مال پھر کتنا سستا ہو جاتا ہے، کمپٹیشن ہو جاتا ہے. تو تم سستی دوستی لے لو اللہ کی، زیادہ نظر بچاؤ، زیادہ حلوہ ایمانی کھاؤ اور اللہ کے ولی ہو جاؤ. تو نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، گھر سے ارادہ کر کے نکلنا ہے کہ نہیں دیکھنا. اگر ارادہ نہیں کیا تو نظر خراب ہوگی، آنکھوں کا زنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑے گی خدا نخواستہ، اور اللہ رسول کے نافرمان ہو جائیں گے. اور ان کیبلوں اور اسمارٹ فون کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، جو عقل مند ہوگا وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ کس قدر غلاظت ہے. بڑے بڑے پہلوان اس میں گر کے تباہ ہو چکے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر مسلمان کے گھر کو اس سے پاک فرمائے. تو ایک کام تو یہ ضروری کرنا ہے، گناہ تو بہت ہیں، لیکن جو آدمی ان دو کاموں سے بچ گیا انشاءاللہ اس کے بقیہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی. تو یہ نگاہ کی حفاظت سختی سے کرنی ہے. گھروں کے اندر نامحرم ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ بڑی سی چادر لے لیں، اور گھونگھٹ اپنا چادر سے گھونگھٹ لے کر اس کو نیچے کر لیں، ماتھے سے نیچے، اس طرح کے کام وغیرہ کرنے میں دکھائی دیتا رہے عورتوں کو، اور بڑی سی چادر ہوں، اور نامحرموں سے تکلف سے بات نہ کریں. قرآن پاک کا حکم ہے فلا تحزن بالقول، کہ ان کے ساتھ نرم بات نہ کرنا، لچکدار بات کرنا منع ہے. تو بے رخی سے بات کرو، بات کرنے کی اجازت ہے، کہ کوئی ضروری ضرورت کی بات ہے کہ سودا لا دو، فلاں چیز لا دو، پردے کے ساتھ اور آواز کو روکھا بنا کے. جب بھی کسی نامحرم سے، پیر سے بھی نام بات کرنی ہو تو روکھی آواز میں بات کرو، پیر بھی تو انسان ہے، بشر ہے. تو اس سے گمان تو اچھا رکھو، لیکن اصول جو ہے اپنا وہی رکھو جو شریعت کا اصول ہے. شریعت سے بڑی کوئی چیز نہیں، پیر بھی کوئی چیز نہیں ہے شریعت کے آگے. یہ جتنے یہ پیر ہیں، یہ پیر نہیں ہیں، یہ پیر بھی نہیں ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے جو عورتوں سے پیدا نہیں کرتے، ٹانگیں بھی دبوا رہے ہیں، ساری بدماشیاں چل رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور ان کے والدین کو اور ان کے مردوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اپنی ماؤں بیٹیوں کو کس کے حوالے کر دیتے ہیں، کیسے حوالے کر دیتے ہیں، کیا سوچ کے کرتے ہیں. یہ شیطان ہیں، بدماش ہیں یہ، وہ ہوا میں اڑتا ہو رات دن، پر کی سنت جو کرے شیطان کی. اگر ہوا میں بھی اڑ کے کوئی دکھا دے تو، لیکن وہ خلاف شریعت اور خلاف سنت کام کرتا ہے، بے نمازی ہے، داڑھی منڈائی ہوئی ہے، یا عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ شخص شیطان ہے. شیطان ہوا میں اڑنا کون سا کمال ہے؟ ہوا میں تو مکھی بھی اڑ لیتی ہے بھائی، ہے نا؟ تو اور تنکے پر تیر لینا، پانی پہ بغیر کشتی کے چل لینا کون سا کمال ہے؟ پانی پہ تنکا بھی تیر لیتا ہے، تم میں کیا کمال ہے؟ یہ چیزیں کمال کی نہیں ہیں، کمال تو تقویٰ ہے. تقویٰ، گناہ سے بچنا، اللہ کو راضی رکھنا، کیسا بھی ماحول ہو اللہ کو راضی رکھنا، اپنے اللہ اور رسول کا قانون دیکھنا. تو نگاہ کی حفاظت کریں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دوسرا کام زبان کی حفاظت، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. زبان اتنی ڈھیلی ڈھالی سی ہے نا، جیسے ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے جو جی میں آتا ہے بک دیتا ہے آدمی، بعد میں پھر اس کو افسوس ہوتا ہے. کتنے گھر اس زبان کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں. آج لوگ رو رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ کیا کر دیا، کاش ہم زبان کو روک لیتے. تو یہ غصہ اور تکبر کی وجہ سے. اور روزے میں جو ہے آدمی کا دماغ ویسے ہی وہ کہتے ہیں بن نوٹ ہو جاتا ہے, بن نوٹ یہی لفظ ہے نا, بن نوٹ ہو جاتا ہے, یہ ایسا ہے. تو روزے میں خواہ چونکہ کمزور ہیں, روزے کی برائی نہیں ہے خدا نخواستہ, روزے میں یہ خاصیت نہیں ہے, ہمارے خواہ کمزور ہو گئے ہیں اور ہماری برداشت کم پڑ گئی ہے, صبر و برداشت نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, جو دین میں آیا کہہ دیا. تو اس سے احتیاط کرنی ہے, غیبت نہ ہونے پائے. سب سے بڑا یہ ایشو رمضان میں یہ چیز, کیونکہ فارغ وقت ہوتا ہے, لاؤ چلو فلاں کو فون کر لیں, لاؤ آپ سو جائیے, آپ تلاوت کر لیجئے, ذکر اذکار کر لیجئے, نوافل پڑھ لیجئے, اور نہیں تو آپ سو جائیے اگر فارغ وقت ہے. سونا بھی روزے کے اندر سونا بن جائے گا, سونا سونا بھی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں, اس لیے کہ آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے, جب سو جاتا ہے تو گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو جو سو رہا ہے حدیث پاک میں ہے, اس کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل رہا ہے, تسبیح پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے, یہ حدیث پاک میں ہے. آپ سو جائیے, لیکن خدا را ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی بات بیان کر رہے ہیں جو اس میں ہے, جو برائی اس میں ہے وہ حق بات کہہ رہے ہیں ہم, تو یہ حق بات ہی غیبت ہے. کسی مومن کے پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا جو اس میں موجود ہے, اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو مترادف فرمایا, کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کون ہے بھائی تو ہاتھ اٹھائے کسی کو پسند ہے؟ تو جس کو پسند نہیں ہے تو میرے دوستوں غیبت نہیں کرنا. کتنا بھی تقاضا دل میں آ جائے, ساس ہو, بہو ہو, نند ہو, بھاوج ہو, یا کوئی شوہر ہو یا بیوی ہو, یا باپ ہو, بیٹا ہو, استاد ہو, شیخ ہو, مرید ہو, طالب علم ہو, کوئی بھی ہو, اپنے عیبوں پہ نظر کریں. اگر کرنا ہی ہے نظر, اپنے عیب کم ہے کیا؟ اپنے عیبوں کو دیکھو, دوسروں کے عیب کو دیکھنا اور ان کو بیان کرنا, یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, اور تمام چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے. اور غیبت کرنے والا ہمیشہ تکبر کا مریض ہوتا ہے, کیونکہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے جب ہی اس کی غیبت کرتا ہے. تو غیبت سے مکمل طور پر ہم حفاظت کریں, اور زبان کو بے ضرورت استعمال نہ کریں. پہلے سوچیں پھر بولیں گے. کوئی ٹریفک میں جھگڑا ہو جائے, کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے, اور اچھا بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے, کیا ہے اس میں؟ معافی مانگنے میں عزت بڑھتی ہے. اگر کسی کی غلطی نہیں بھی ہے اور وہ معافی مانگ لے, سامنے والے کی غلطی ہے مان لیا, تو آپ معافی مانگ لے, بھائی معاف کر دینا آپ کو تکلیف ہوئی, تو وہ کہے بھائی ہر یہ عجیب آدمی ہے, شرمندہ ضرور ہوگا, یہ غلطی تو ہماری تھی, بیچارہ معافی یہ مانگ رہا ہے. عزت بڑھ جاتی ہے, اور مخلوق میں عزت بڑھے نہ بڑھے ان کی یہاں عزت بڑھ جاتی ہے. وہی عزت ہمارے کام کی ہے میرے دوستوں. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مخلوق, ایک لاکھ مخلوق واہ واہ کرے, ساری مخلوق غلام ہے کہ نہیں, محتاج ہے کہ نہیں, اور ایک مالک ہمارا واہ واہ کرے, کون سا کام کا ہے؟ تو اللہ کے ہم عزت دار بن جائیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے تم میں اللہ کے نزدیک معزز عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے. تو زبان سے ہم کسی کو نہ گالی دیں گے نہ غصہ کریں گے, بلکہ زبان کو خوب سختی کے ساتھ روک لیں گے, اور جہاں ضرورت ہو کسی کو نصیحت کرنی ہو, بچے کو نصیحت کرنی ہو, بچوں پہ بھی زور زبردستی پٹائی غصہ نہیں کریں گے. گھر میں آ کر جو ملے افطار کر لو, یہ نہیں کہ فلاں چیز کیوں نہیں بنائی, یہ کیوں نہیں کیا, اور یہ لاؤ وہ لاؤ, یہ کیسا بنایا وہ کیسا بنایا. یہ کھانے میں عیب نکالنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کھانا اگر نہیں پسند ہوتا تھا تو آپ چاہے کھاتے نہیں تھے لیکن کبھی عیب نہیں نکالتے تھے, آپ کھائیے نہیں لیکن عیب نہ نکالے اس میں. اور اپنی عورتوں پر بھی خوب نرمی کریں. جو فرمایا کہ جو آدمی نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا, جو آدمی نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. تو درستی نہیں. اور گھر میں داخل ہونے کی کیا سنت ہے؟ مسکراتے ہوئے داخل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں حزن و غم کے باوجود جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے, اور پھر جواب آتا تھا. اور گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی ہے, سنتوں کا اہتمام ان شاء اللہ تعالی ہم کریں گے. تو زبان کی حفاظت, ساس ہو بہو ہو ان میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں, نند آوازوں میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں, مل کے رہتے ہیں ہو جاتی ہے رنجشیں, غلطی بھی ہو جاتی ہے, نہیں بھی ہوتی, شیطان بدگمانی ڈال دیتا ہے. تو اس سے بہت بچ کے رہنا ہے. شیطان ظالم ہر وقت ہماری نیکیاں چھیننے کے چکر میں ہیں. اور فرمایا کہ غیبت تو ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں, قیامت کے دن اس کو دے دی جائیں گے. اور اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو پھر اس کے گناہ اس کو لا دے جائیں گے. کتنا برا گناہ ہے, کتنا نقصان کی بات ہے. ذرا سی زبان کو ہلانا اپنے نور کو, اپنی عبادات کو, اپنی کمائی کو ضائع کرنا ہے. اور کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالیں گے, گاہک آ گیا یا آپس میں کوئی بات ہے تو وہی نرمی سے, نرمی کے ساتھ. اچھا بھائی, گاہک بعض اوقات ایسی الٹی سیدھی بات بھی کہہ دیتے ہیں. کوئی کام کرنے والا ساتھ میں, اچھا بھائی زیادہ جھگڑنے پہ آ جائے, حدیث پاک میں کیا علاج ہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, بھائی میں روزے سے ہوں, یہ کہہ کے اپنا راستہ الگ کر لو. تو یہ اس طرح سے دو گناہوں سے خاص طور سے ہمارے انوارات اور ہماری کمائی ضائع ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی میں بھی وعدہ کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں پکا کہ آنکھ کی بھی حفاظت کروں گا اور زبان کی بھی پوری پوری حفاظت کروں گا. کوئی کسی کو تانا نہ دے, یہ نہ ہو کہ ہم زبان سے کچھ نکالیں, سوچ سمجھ کے نکالیں, یہ ہماری بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ جائے گی. بعض لوگ بالکل دل توڑ دیتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کرتے دل چکنا چور ہو جاتا ہے. تو یہ بری بات ہے, کسی مومن کو تکلیف دینا زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو. یہ حدیث پاک میں ہے نا, زبان سے یا ہاتھ سے, مومن کی شان نہیں ہے کہ یہ اپنی زبان سے اور ہاتھ سے اس کا بھائی تکلیف اٹھائے. تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم اہتمام کریں, خصوصاً رمضان میں, کہ اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اپنی موٹر سائیکل کہیں کھڑی کرنی ہے, دیکھ لیں گے پہلے کہ ہماری یہاں کھڑی کرنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہے, دس قدم دور کھڑی کر دیں, راستہ کھلا رہے, راستے میں کوئی چیز کھڑی نہ کریں گے. اپنے گھر کے اگلا دایاں بایاں ہم خود صاف کر دیں گے, ہم صفائی کر دیں گے. چلو بھائی, پڑوسی کو شکایت نہ ہو کہ ان کا کچرا ہمارے گھر کے آگے پھیلا رہتا ہے. اسی طرح ایسے کچرا ڈال دینا, آپ دیکھو یہاں کیا حال ہو رہا ہے کہ کچرا جو ہے سڑک تک آ گیا ہے. یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ لا کے پھینک دیا اور پھر اس کو پھیلا دیا, یہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہے. یہ آپ خود تکلیف اٹھا لیں, اس کو باندھ کر کے رکھیں اور مناسب جگہ اس کو ڈال کر آئے, یا کوئی آدمی مقرر کر لیں, محلے والے مل کے اس کی صفائی کا انتظام کریں, چار پیسے خرچ ہوں گے. آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے مومن بھائی کو تکلیف پہنچانے سے بچانا چاہتا ہوں, آپ کو اجر و ثواب ملے گا. آپ کو پیسہ خرچ ہوگا, آپ کو ثواب, آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا. تو یہ دونوں کام ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور بھائی یہاں بچیوں کا ختم ہے, قرآن پاک ہوا ہے, اللہ تعالی پڑھانے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. یہ ہمارے فرید صاحب کے گھر میں یہاں بچیاں پڑھتی ہیں, ان کا قرآن پاک ختم ہوا ہے, تو اس میں بھی یہ نصیحت ہمارے بزرگوں کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بہت سی ہیں کہ بھائی قرآن پاک کو محض پڑھ لینا جو ہے تو کافی نہ سمجھیں, اس کے حلال کو حلال سمجھنا, اس کے حرام کو حرام سمجھنا, یہ ہے اس کا اصل مقصد, کہ ہم قرآن پاک پڑھیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. تو اس بات کا بھی ہم ارادہ کریں, بچے بھی ارادہ کریں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے کہ ہمارے مالک نے ہم کو اس میں کیا احکامات دیے ہیں. تو یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قرآن پاک کے تین ہاتھ ہیں, ایک تو اس کو محبت سے پڑھے کہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے, پالنے والے کا کلام ہے, رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, ہمارا بھی پالنے والا ہے. اور اس میں جو ہے یہ تصور سے ہم تلاوت کریں کہ ہمارے مالک نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو, سنیں ہم تو کیسا پڑھتے ہیں. اس تصور سے پڑھیں تو کیا مزہ آئے گا, کیا حلاوت. لیکن قرآن پاک کو پھر صحیح طریقے سے پڑھنا بھی سیکھیں, اس کا سب سے بڑا حق تو یہ ہے. تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. بڑے احکم الحاکمین کا کلام ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے, بادشاہوں کا کلام بادشاہ ہوتا ہے, اس کو غلط پڑھنا بڑا جرم ہے. اور اس کا نقصان بڑا یہ ہے کہ ہماری نمازیں بھی درست نہیں ہوں گی. آخرت کی تیاری کرنی ہے بھائی کہ نہیں, کرنی چاہیے تو ہے نا, پھر جلدی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دوبارہ واپس آنا ہے کہ ہاں نہیں آنا. تو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا کہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے, اور اس تصور سے پڑھنا کہ احکم الحاکمین نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ سنو دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے, اور ایک حدیث میں ہے کہ 10 نیکی ہے اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں. اور رمضان المبارک میں یہ سب ثواب اجر ثواب بڑھ جاتا ہے. بعض روایات میں 100 درجہ بھی ہے, بعض روایات میں 700 گنا تک ہے. ایک ایک گھر پر جتنا محبت سے پڑھیں گے, جتنی کیفیت سے پڑھیں گے, اس قدر ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. اور نماز میں پڑھنا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. ایک آدمی ناظرہ پڑھ رہا ہے, دیکھ کر پڑھنے میں زیادہ اجر و ثواب ہے. دیکھیے قرآن پاک کو دیکھنا بھی اللہ نے ثواب بنا دیا, دیکھ کر پڑھنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اور نماز میں پڑھنے پر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو ایک گھر پر 100 نیکی ہے آپ, اور سننے پر بھی نیکی ہے, سننے پر 50 نیکی ہے ایک حرف پہ. اب پورا قرآن مجید ہم نے ختم کیا, تراوی کا ایک مسئلہ بھی سن لیجئے کہ بعض لوگ قرآن پاک ختم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو تراوی اور ابھی سب چھوٹ گئی, بیکار. نعوذ باللہ من ذلک. تراوی پڑھنا الگ سنت ہے اور ضروری ہے, اور اس کا چھوڑنا ترک کرنا گناہ ہے. پورے مہینہ جب تک رمضان مبارک ہے تراوی کو پورا 20 تراوی پڑھنا سنت موقعہ ہے, نہ پڑھنے پر گناہ ہے. اور قرآن پاک پورا سننا مستحب ہے, اگر چھوٹ گیا رہ گیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. قرآن پاک ہاں میں اہل احناف کے نزدیک نہیں, اپنی اپنی انفرادی. یہ مسائل جو ہے نا وہ علماء کرام کا کام ہے بتانا. اس میں بعضی باتیں ایسی ہوتی باریک جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اس سے مقصد نہیں ہے. تو جس کو معلوم کرنا ہو وہ دارالعلوم یہاں پہ قریب ہے, فون پہ معلوم کر لیں. تو تراویح کا پورے مہینے پڑھنا سنت موقع ہے, اس کو ترک کرنا گناہ ہے. اور قرآن پاک اگر پورا نہ سن سکے کسی وجہ سے, بہت بڑی فضیلت ہے اس کے سننے کی. اور قرآن پاک کو اس مہینے سے اور تراویح سے بہت خاص تعلق ہے, لیکن اگر نہ سن سکے تو گناہ کوئی نہیں ہے, لیکن تراویح اگر چھوڑی تو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے نا مولانا؟ ہاں, تو تراویح کا اہتمام کریں گے. اور مسجد میں ہو جائے تو اچھا ہے, لیکن جائز ہے اپنے گھر میں بھی 2-4 آدمی جمع ہو جائیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہے دوسری بات یہ ہے, ہاں یہ بتا رہا تھا کہ ایک حرف پر نماز لیں, سننے والے کو 50 نیکی, پڑھنے والے کو 100 نیکی. اب ایک قرآن مجید ختم ہوا, حساب لگاؤ کتنی نیکیاں کما لی. اور 20 رکعتیں روزانہ پڑھ رہا ہے تو مہینے کے اندر کتنے ہو گئی, 600 رکعتیں. اور اگر 29 روزے کا بھی ہوا, 29 راتیں بھی ہوئی, تو بھی جو ہے اس کو پورے مہینے کا ثواب ملے گا. نیت رکھو اپنی کہ 30واں بھی ہوگا تو ہم 30واں روزہ بھی رکھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو پورے مہینے کا ثواب اجر و ثواب ملے گا. اور بھائی قرآن پاک کے بڑے بڑے فضائل ہیں, اور اس کی بڑی جو ہے وہ دولتیں ہیں, بڑے انعامات ہیں اس پر. لیکن ایک بات ہم بیان کرنے سے اکثر بیانات پر رہ جاتی ہیں کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ حافظ قرآن کو جو ہے وہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. تو اور لیکن یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ وہ حافظ کا عمل ہونا چاہیے, وہ حافظ جو اس کے حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے. لہذا داڑھی کٹانے والا, داڑھی منڈانے والا ایسے شخص کے پیچھے تراوی نہ پڑھیں, بلکہ باقاعدہ باشرہ آدمی ہو, ٹخنا کھلا ہوا ہو, ایسے شخص کے پیچھے تراوی پڑھیں. کوئی فرض واجب نہیں ہے. جہاں دیکھو کہ بھائی یہ معاملہ ہے کہ داڑھی پوری کاٹتا ہے, جان بوجھ کے کاٹتا ہے, یہ نہیں. بعض لوگوں کی داڑھی قدرتی چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں بدگمانی بھی نہ کرے, پوچھ لے کسی سے کہ بھائی کاٹتے تو نہیں ہے, تو وہ بتا دے گا. تو بجائے اس کے آپ اپنی تراوی پڑھ لو. اب جیسے یہاں سامع حضرات نہیں ملتے, پیسے مانگتے ہیں, یہ پیسہ مانگنا قرآن پاک سننے کے بدلے یہ حرام ہے. اس کی بولیاں لگتی ہیں, کتنا پیسہ دو گے تم, کتنا پیسہ, سب حرام ہے. ایسے میں حکیم الامت نے فتویٰ دیا ہے کہ اپنی انفرادی تراوی پڑھ لو. نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, خود پڑھ لو, سورت تراوی پڑھ لو, کوئی فرض واجب تو نہیں نا, بتا دیا. سنت موقع ہے, انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے, گھر میں بھی جماعت پڑھی جا سکتی ہے. 2-4 دوست جمع ہو جائیں, چلو بھائی ہم تراوی پڑھ لیں. اس کو اتنا اونچا وہ کر دینا کہ وہ اس کے پیچھے مجبوری بنا لینا کہ داڑھی کٹی ہوئی ہے, کیسی بھی ہے بس پڑھنا ہے. بعض لوگ رمضانی داڑھی رکھ لیتے ہیں, رمضانی داڑھی 2-1 مہینے پہلے سے داڑھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور جہاں عید کا دن آیا, نعوذ باللہ من ذلک, جو وہ یوم الجزا ہے, بدلے کا دن, اسی دن شیطانی کام کر کے داڑھی منڈا دیتے ہیں. یعنی کیا کہیں بس ایسے آدمی کی محرومی کا کیا حال ہوگا. تو بھائی یہ اور رمضان مبارک آنے سے پہلے پہلے ہم جو ہے کوئی خریداری وغیرہ کرنی ہے عید کی تو وہ پہلے ہی سے کر لیں تو اس میں عافیت ہے نا. اور رمضان کے روزوں کا دن بھی مبارک ہے, راتیں بھی مبارک ہیں, پھر لیلۃ القدر ہے. آخری عشرے میں کچھ لوگ تو مسجد کا رخ کرتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, زیادہ عبادت کرتے ہیں, کچھ لوگ اور بازاروں پہ رش کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, اس سے بچائے کہ ہم اپنی راتوں کو برباد کرنے سے بچ جائیں. نہیں ہے تو کیا ہو گیا, اگر نہیں ہے کپڑا تو عید پہ نیا کپڑا بنانا کوئی فرض نہیں ہے, لوگوں نے فرض سمجھ لیا ہے. اچھا کپڑا پہننے کا حکم ہے کہ جو تمہارے پاس اچھا کپڑا ہو, جمعے کا دن ہو تو تمہارے جوڑوں میں سے جو اچھا جوڑا ہو وہ نکال کے پہن لو, یہ سنت ہے. اسی طرح عید پہ اگر جو کپڑے ہیں اس کے اندر جو اچھا ہے وہ نکال کے پہن لو. کوئی نیا جوڑا بنانا فرض نہیں ہے, جس کو ہم نے غیر ضروری چیزوں کو فرض بنا لیا ہے اور ضروری چیزوں کو ہم نے غیر ضروری کر دیا ہے. تو یہ بات ہو گئی. بہرحال بھائی جو بچوں کا قرآن پاک ختم ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور وہی بات کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اس کے اجر و ثواب پر اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو بہت بڑی شرف کی بات ہے, اور اس میں بہت سے فضائل ہیں. کیا کیا بیان کروں, وقت بھی اتنا نہیں ہے, بہت وقت ہو گیا. بس دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پڑھانے والے کو بھی قبول فرمائے اور پڑھنے والوں کو بھی قبول فرمائے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہے یہ, یہ تو آپ نے سنا دیا تھا نا. چلو یہ بالکل ٹائم بہت ہو گیا, رکھیے اس کو, مجھے دے دیجیے میں بعد میں. دعا کر لیجیے بھائی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهمنا, واعطنا ولا تحرمنا, فآثرنا ولا تكثر علينا, وارزنا وارز عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما, اور اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پورا پورا بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پچھلے جتنے گناہ کر دیے, چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں, سری ہو علانیہ ہو, جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں, اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دے. پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دے, سنتوں کا عشق نصیب فرما دے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دے, اپنی محبت اور معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما, غیروں کی نقالی سے حفاظت فرما. اے اللہ کافروں اور جانوروں کے طریقوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ قرآن پاک کا ختم ہوا ہے, اے اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو قرآن پاک ختم کرے گا اس پر ایک دعا خاص اس کے لیے قبول کی جاوے گی. اور اے اللہ بہت سی نعمتوں کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے, ختم قرآن کے موقع پر بہت ہی مبارک موقع ہے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی کسی خیر سے محروم نہ فرما اس قرآن پاک کے ختم مبارک کے موقع پر, مبارک موقع پر. اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما، ہمارے تمام مسائل و پریشانیوں کو حل فرما دے. اے اللہ، سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ ہم آپ کی ذات عالی سے، آپ کی ذات عالی کو مانگتے ہیں. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. اے اللہ، قرآن پاک کے پڑھانے والے کو بھی قبول فرما اور پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما. اور اللہ، اس کے ہر ہر حق پر جیسے آپ کے وعدے ہیں، اے اللہ ہمیں پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما دے. اور اے اللہ، اس کو ضائع کرنے سے، اس کے حق کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس کے پورے پورے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اس کے حلال کو حرام جان، حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، اس کی پوری پوری برکات اور رحمتوں سے پڑھنے والے کو بھی، پڑھانے والے کو بھی پورا پورا مستفید فرما، اور ہم سب کو مستفید فرما. اے اللہ، انتہائی قبول فرما. اے اللہ، انتہائی قبول فرما. ان کے والدین کو بھی جزائے جزیل عطا فرما، اور ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ان بچوں کے لیے بھی اللہ صدقہ جاریہ بنا. اور اے اللہ، ان کے والدین کو روزی میں برکت عطا فرما. اور اللہ، تمام پریشانیوں اور مسائل کو حل فرما دے، مشکلات سے نجات عطا فرما دے. اور اللہ، بے گمان روزی عطا فرما دے، رزق میں خوب خوب خیر و برکت عطا فرما دے. اور اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. جن بچوں کے رشتے نہیں آئے، اے اللہ، بیٹیاں بیٹی ہیں، انہیں رسومات کی وجہ سے، انہیں دکھلاووں کی وجہ سے، شیطانی کاموں کی وجہ سے بہت سے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں. باپ، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، غم زدہ ہیں، بیٹیوں کو پوچھنے والے نہیں ہیں، لاکھوں روپیہ مانگ رہے ہیں، قیمتیں لگا رہے ہیں بیٹیوں کی. باپ اپنے جگر گوشوں کو لیے بیٹھے ہیں، صرف اس وجہ سے نکاح نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، صاحب حیثیت نہیں ہے. اے اللہ، مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ، مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ، ہماری بیٹیوں کے رشتے عطا فرما دے، نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اور اللہ، جن کے رشتے ہو چکے، اے اللہ، ان کو آپس میں پیار محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، استقامت علی الدین عطا فرما. اور جو بچوں کے رشتے نہیں ہیں، اللہ، ان لڑکوں کو بھی اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما، دیندار عورتیں، محبت والی عورتیں عطا فرما، پردے دار اور حیا والی عورتیں عطا فرما، بے حیا عورتوں سے حفاظت فرما، بازاری عورتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، بے پردہ عورتوں سے حفاظت فرما، بے حیاؤں سے حفاظت فرما، حیا والی بچیاں عطا فرما، نور والی بچیاں عطا فرما، خدمت گزار بچیاں عطا فرما، ادب کرنے والی بچیاں عطا فرما. اے اللہ، ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا دے، ہم کو بھی نیک صالح بنا، ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ، جو مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ، رمضان المبارک کے پورے مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرما، ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما، ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق عطا فرما، روزوں کو آسان فرما دے، خصوصاً جو لوگ بیرونی کام کرتے ہیں، مشقت کے کام کرتے ہیں. اے اللہ ان پر خوب آسانی فرما دے. اے اللہ، روزہ رکھنا آسان فرما دے. اور اے اللہ، ہم سب کو بھرپور اجر عظیم عطا فرما دے. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما. بعض دوست اور جاننے والے بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اور ہر بھائی بہن کی جائز مرادوں کو اللہ پورا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک. کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جاوید صاحب ہیں کہ پڑوس میں ان کی بچی کا ختم ہوا ہے، کچھ شیرینی تقسیم کرنا چاہتے ہیں. مٹھائی کھائیں گے بچے؟ بچوں کے لیے نہیں مٹھائی، کیا بس مٹھائی کھائیں گے؟ چھپا لیں.
جلدی بھاگے.